العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسكين من شفاعة واجب هو غي.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئمہ اکرام، مؤذنین اور خطبہ کا مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، غلطی پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله فاستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
سنا ہے ہر امام جمعہ کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے خصوصی اجازت ضروری ہوتی ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جی ہاں، نماز جمعہ کی شرائط ہیں، جمعہ قائم کرنے کی بھی شرائط ہیں. بادشاہ اسلام جمعہ قائم کر سکتا ہے یا اس کا معزون؟ اب بادشاہ اسلام تو نہ رہا، تو علماء اس کے قائم مقام ہیں، تو جو شہر کا سب سے بڑا عالم ہو وہ جمعہ قائم کرے، جس کی طرف رجوع خلق ہو یا اس کے معزون. اس لیے جو بھی جمعہ پڑھائے نا، تو وہ اس کی اجازت سے جمعہ پڑھائے. اگر کوئی ایسا عالم بھی نہیں کہ جس کی اجازت ویلڈ ہو، تو عوام جس کو خطیب بنا دے جمعے کی نماز کے لیے کہہ دے، وہ بھی پڑھا سکتا ہے. تو اس لیے سبھی کو چاہیے کہ کسی بڑے عالم سے رجوع کرے تو وہ اجازت دے دے. عیدین بھی اسی انہی شرائط سے ہو سکے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.
مدینہ، امام کے لیے صفوں کو درست کے لیے امام صاحب مقتدیوں کا کس طرح ذہن بنائیں؟
میں نے فتاوی رضویہ شریف جدید کی جلد ساتویں کے صفحہ 219-225 سے اپنے انداز میں چند عبارتیں اعلان کے لیے تیار کی ہیں. وقتاً فوقتاً فیضان مدینہ میں اس طرح اعلان ہوتا ہے، اور بھی مساجد میں ہوتا ہوگا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آئمہ کرام چاہیں تو یہ کارڈ لے سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. تو اقامت کے بعد امام صاحب اعلان کریں، اپنی ایڑیاں، گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صف سیدھی کر لیجئے. دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے، کندھے سے کندھا ملا ہوا رکھنا واجب، صف سیدھی رکھنا واجب، اور جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، حرام اور گناہ ہے. 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیں، انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیں، چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائیں. یہ کارڈ اپنے پاس رکھ لے اور امام صاحب پڑھ کر سنا دیا کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور یہ مستند مسائل جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں گے، گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جمعہ کے خطبے سے متعلق خطیب مقتدیوں کا ذہن کس طرح بنا ہے؟
یہ تو بیان کے ذریعے بھی خطبے کے احکام بیان کرنا چاہیے بیان میں جمعہ کے. اس کے علاوہ اگر پڑھ کر سنا دینا ایک کارڈ, میں نے کارڈ کی ترکیب بنائی ہے فتح و رضویہ جدید جلد 8 سے, اس میں 7 مدنی پھول ہیں اس کارڈ میں. یہ اقامت کے بعد امام صاحب کا اعلان ایک طرف ہے اور دوسری طرف خطبے کے مدنی پھول, 7 مدنی پھول یہ دوسری طرف ہے, امام اور خطیب دونوں کے لیے مفید ہے. تو اس میں 7 مدنی پھول جو ہیں یہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے خطیب جو اعلان کر دیں, ممبر پر چڑھتے ہیں خطبے کے لیے تو جب ممبر پر خطیب آ جاتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں, ناموں کا اندراج آنے والوں کا نہیں کرتے, اور خطبہ عربی میں سنت ہے. اس لیے احتیاط اسی میں کہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے, اذان خطبہ سے بھی پہلے, بیان جیسے آپ کر رہے ہیں جمعے کا تو اب 2 منٹ پہلے وہ اپنے بیان کا موضوع پورا کر لیں تاکہ یہ کارڈ آپ سنا سکیں اور عوام کو شکایت بھی نہ ہو. تو اس طرح سنائیے خطبے کے 7 مدنی پھول. نمبر 1, حدیث پاک میں ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. نمبر 2, خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے. نمبر 3, بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں 2 زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. اس کا حوالہ میرآت شرح مشکات جلد 2 صفحہ 338, یہ فتح و رضویہ میں نہیں ملا, یہ میرآت میں ہے, مفتی احمد یعقوب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. نمبر 4, اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگوں کو گناہ سے بچا جائے اور خطبات رضویہ کا رواج دیا جائے. جو خطبات رضویہ میں آیت درود نہیں ہے, اب آیت درود والا خطبہ پڑھیں گے تو عوام درود شریف پڑھتے ہیں بےچارے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زبان سے درود پڑھنا گناہ ہے, اور اگر آپ بولو گے کہ یہاں زبان سے درود پڑھنا گناہ ہے تو پھر ان کی گھومے گی کہ یہ کیسا امام ہے کہ درود شریف کو گناہ بولتا ہے. توبہ توبہ, جہالت کا دور ہے. تو اس لیے خطبات رضویہ میں بہت آسانی ہے کہ اس میں یہ درود شریف پڑھانے والی آیت نہیں ہے, ان اللہ و ملائکتہ یہ آیت نہیں ہے. نمبر 5, در مختار میں خطبہ میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. اس کا حوالہ در مختار معرد المختار جلد 3 صفحہ نمبر 335. نمبر 6, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے, آگے نہ بڑھے, کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں عمل اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. بڑی آزمائش ہے, خطبے کے دوران خوب چلت پھرت ہوتی ہے, لوگ بڑھ بڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر خطبہ شروع ہو گیا اور مسجد میں داخل ہوا تو فوراً وہیں اسٹاپ ہو جائے, رک جائے, زیادہ زیادہ بیٹھ جائے مگر ایک بھی قدم چلے نہیں, کہ اب 2-3 قدم چل کر سب میں بیٹھ جاؤں تو یہ چلنا حرام ہے, بیٹھ جانا ہوگا, وہیں رک جانا ہوگا. اس میں رکنے کا لکھا ہے, بیٹھنے کا بھی نہیں لکھا. یہ فتح و رضویہ شریف جدید جلد 8 صفحہ نمبر 334 کا جزئیہ عرض کیا میں نے. نمبر 7, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خطبہ میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے, مڑ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. تو خطبہ دراصل نماز کی طرح ہے, تو جس طرح نماز میں جو ممانعتیں ہیں وہ یہاں بھی خطبہ میں بھی. جمعہ کی سنت قبلیہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ خطبہ کا کارڈ جو ہے اور اقامت کے بعد امام صاحب کے اعلان کا کارڈ، یہ ایک ہی کارڈ ہے آگے پیچھے. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے، امام صاحبان کو بھی چاہیے جو تشریف لائیں کہ وہ زیادہ مقدار میں خرید فرما لیں. مؤذنین کو بھی اپنے علاقے کی مساجد کو آپ انفرادی کوشش کر کے دیں گے تو یہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا اور بہت سستا سودا ہے. اگر آپ مؤذن تشریف لائیں تو اپنے امام صاحب کو دے دیجیے گا، خود بھی اس کو نافذ کیجیے، اللہ قبول کرے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی بھی دھوم مچ جائے گی انشاءاللہ، اور قیامت تک جو جاری کرے گا اس کے لیے ثواب انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، امام صاحبان سے لوگ تعویذات مانگتے رہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل تعویذات اطاریہ کی کثیر برکات مشہور ہیں. مہربانی فرما کر یہاں موجود تمام ائمہ کرام کو تعویذات اطاریہ کی اجازت عطا فرما دیجئے.
بن مانگے، ان میں تو ایک سے ایک عاملین بیٹھے ہوں گے جن کے پاس موکل بھی ہوں گے، جنات کو بوتل میں اتار لیتے ہوں گے، جنات کو جلا بھی دیتے ہوں گے، ان کو میری اجازت کیا بولتی ہے؟ پھر اس طرح میں اگر اجازت کا اعلان دوں گا تو یہ ایک بڑائی والی بات ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتا ہے، بولتا جا میں نے تجھے اجازت بخشی. یہ تو اپنے کو ہے نا جمتا نہیں. البتہ یہ ہے کہ جو دلچسپی رکھتے ہیں تعویذات عطاریہ کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجلس سے رابطہ کریں اور ان سے ترکیب بنائیں. الحمدللہ ہمارا استخارے کا بھی سلسلہ ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی، ٹیلی فون کے نمبر بھی انٹرنیٹ پر دیے جاتے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی لوگ استخارہ نکلواتے ہیں یا آ کر بھی استخارہ نکلواتے ہیں. الحمدللہ ہزار ہاں مریضوں کو تعویذات پیش کیے جاتے ہیں، استخاروں کے جوابات دیے جاتے ہیں اور جو اہل ہوتا ہے اس کو کسوٹی پر رکھتے ہیں، پہلے آنکھیں بند کر کے اجازت تو نہیں دی جاتی، کسوٹی پر رکھ کر اس کی رائے وغیرہ لے کر اور جب ذہن بنتا ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کرے گا تو پھر اجازت ملتی ہے اس کو. اس طرح استخارے کا اہل ہو تو استخارے کی اجازت ملتی ہے، ورنہ استخارے کی اجازت ایک دم سے ہم نہیں دیتے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا پھول جائے گا، اور اگر پھول گیا اور دعوت اسلامی کو بھول گیا، خود اپنا ٹھیا اس نے کھڑا کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیلے پیلے جھنڈے چڑھا کر دعوت اسلامی کے خلاف ماس بن جائے. تو یہ احتیاطیں کی جاتی ہیں، یہ مجبوریاں ہیں. تو آپ مجلس سے تعویذات عطاریہ سے رجوع فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لوگ اکثر امام صاحب سے دینی مسائل معلوم کرتے ہیں، کیا امام صاحب کو جواب دینا چاہیے یا نہیں جبکہ وہ مفتی بھی نہ ہوں؟ اگر جواب دے سکتے ہوں تو اس میں کیا کیا احتیاطیں پیش نظر رکھنی چاہیے؟
ہے بڑی آزمائش اس میں، امام صاحب کو جب کوئی سوال پوچھتا ہے شیطان اس کے اندر پھونک مارتا ہے کہ اب تیری ناک کا مسئلہ ہے، جواب نہیں دے گا تو تیرا مقتدی تجھ سے بدزن ہو جائے گا. اب اس کو خوش زن کرنے کے لیے بعض اوقات امام چھکا لگا دیتا ہے، کبھی چوکا لگا دیتا ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور یوں اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ارشاد حقیقت بنیاد اپنی گرے سے باندھ لیجئے کہ جب کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو نہ آتی ہو تو انکار کر دینا بھی آدھا علم ہے، مسئلہ نہ آتا ہو انکار کر دینا آدھا علم ہے. دیکھیں نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مخلوق میں کوئی عالم ہوا نہ ہوگا، لیکن بعض معاملات میں آپ کا سکوت ثابت ہے. ہلال کے بارے میں آپ کا سکوت ثابت ہے، ہلال کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالی نے جواب ارشاد فرمایا. روح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب تعلیم فرمایا. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سکوت ثابت ہے، مولا مشکل کشا سے سکوت ثابت ہے، صحابہ کرام سے سکوت ثابت ہے، امام اعظم سے کئی مسائل میں سکوت ثابت ہے، میں اور آپ ان سے تو نہیں بڑھے معاذ اللہ کہ ہم جواب دے ہی دیں. تو جواب دینا یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہم مکلف نہیں ہیں کہ جواب دے ہی دیں، نہیں آتا تو نہ بول دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بول دیں مجھے نہیں آتا، یہ کہہ دیں آپ کی شان نہیں گھٹے گی سر، شان بڑھے گی. ہاں انشاءاللہ اس سے آپ کی شان بڑھے گی کہ یار یہ ہمارے امام صاحب اچھے کہ جواب نہیں معلوم، تو بغیر شرما انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں آتا. سبحان اللہ، ایسے بھی ذہن کے ہوں گے نا جو یوں کہیں گے. تو یوں کہلوانے کے لیے بھی نہیں کہ لوگ آپ کو منکسر المزاج سمجھیں اس لیے آپ وہ عاجزی فرمائیں، تو بھی نفاق ہے کہ دل میں عاجزی نہ ہو صرف زبان سے عاجزی. جیسے عام طور پر فقیر حقیر، میں تو گناہگار ہوں بدکار ہوں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ بدکار تو پھر ہم اس کے ساتھ پشتے کھنگال ڈالیں، تو اس کا مطلب یہ منافقت تھی. دل سے ہم عاجزی نہیں کر رہے، تو دل سے عاجزی کب ویلڈ ہوگی؟ کہ ہم دل پر غور کیے ہوئے ہیں کہ میں جو اپنے آپ کو بدکار کہہ رہا ہوں تو اب میرا یہ بھی حوصلہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی بدکار کہے گا تو برداشت کر لوں گا، اس پر غصہ نہیں کروں گا. اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر اگر الفاظ بدکار کے بولے تو ٹھیک ہے، ورنہ خامخواہ عاجزی کے الفاظ جو ہے نا، یہ بھی بزرگوں کا ایک قول ملتا ہے کہ یہ بھی در پردہ اپنی تعریف ہے. عاجزی کے الفاظ بولنا، بار بار عاجزی کے الفاظ بولنا، یہ در پردہ اپنی تعریف ہے. کیونکہ جو عاجزی کے الفاظ بولتا ہے لوگ اس کے بارے میں یہی تو کہتے ہیں کہ بڑا متواضع ہے، بہت منکسر مزاج ہے. جتنی عاجزی فرماتے ہیں حضرت کہ اپنے آپ کو گناہگار بولتے ہیں، وہ تو حضرت کو آپ گناہگار بول کے دیکھو تو ساری عاجزی کا پول کھل جائے گا، جب یہ گرجنا اور برسنا شروع کر دیں گے کہ آپ بھی یاد کریں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارا دل جو ہے وہ درست ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی آسان صورت ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں.
دیکھیے امام صاحبان جمع ہیں یہاں، عوام بھی ہیں، علم تو سیکھنے سے ہی آئے گا اور بالکل آسان نہیں رہے گا، اس میں علماء کی احتجاج تو رہے گی رہے گی رہے گی. ایک تو یہ کہ اپنے یہاں فیضان مدینہ میں باب المدینہ والوں کے لیے یہ ترکیب ہے کہ امامت کورس ہوتا ہے، سب کو چاہیے جو امامت کے شوقین ہیں ان کو تو امامت کورس کر لینا چاہیے تاکہ اس کے مسائل یہ سیکھ سکیں، اور انشاءاللہ آپ ایک کامیاب امام بن جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہر مسلمان کو اس میں سیکھنا چاہیے، نماز سب پر فرض ہے، صرف امام صاحب پر نہیں، سبھی پر ہے.
بہار شریعت احیاء العلوم فتاوی رضویہ جو کہ نصاب شریعت ہے، اسے کس طرح پڑھنا چاہیے؟
سپیڈ سے اس کو پڑھیں گے تو شاید یاد نہیں رہے گا، اور جس کا حافظہ اچھا ہو تو وہ بھلے ایک دن میں پڑھ لے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ قرآن پاک بہت جلدی پڑھ لیتے تھے. جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں اور ایک رکاب، رکاب مانے جس کو ہم پینڈل بولتے ہیں، پینڈل بولتے ہیں سائیکل کا جیسے پینڈل ہوتا ہے، گھوڑے کے ایک پینڈل میں آپ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں جب گھوڑے پر چڑھنے لگتے ہیں، تو اب تلاوت شروع کرتے ہیں اور دوسرے پینڈل پر جب پاؤں رکھتے تو قرآن ختم کر لیتے. یہ مولا مشکل کشا کی کرامت تھی، ویسے نہیں پڑھا جا سکتا. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ساتھ ساتھ صفحے پڑھ لیں، اس کی اور بہت ساری شکیں جو ہیں اس کی شروع وغیرہ ظاہر علماء بیان فرمائیں گے اور آپ کو اچھی طرح ذہن میں اتر جائے گا، ورنہ پڑھ کر پھر بعض جگہ اشکالات پیدا ہوں گے، کئی باتیں آپ کی ہو سکتا سمجھ میں نہیں آتے مسائل، تو آگے پیچھے اس کے بہت شاخیں ہوتی ہیں تو وہ علماء ہی سمجھا سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا امام صاحب و مؤذن صاحب مسجد کے لیے وقف کی گئی اشیاء کو
اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟
وہ وہاں کے عرف کے مطابق اس کو استعمال کرے گا. جیسے امام صاحب کو جو حجرہ دیا گیا, اس حجرے میں جو چیزیں اس کو پیش کی گئی ہیں اس کو وہ استعمال کر سکتا اپنے ذاتی طور پر. اب اس میں یہ غور کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض ائمہ کرام مسجد کی نمازیوں کی صفیں اپنے حجرے میں مزے سے بچھا لیتے ہیں, بلکہ کارپیٹ تک کھینچ کے وہ بچھا لیتے ہیں اپنے حجرے میں. تو اگر کسی شخص نے نمازیوں کے لیے وہ صفیں یا کارپیٹ مسجد میں بچھائے ہیں اور امام صاحب نے اپنے حجرے کی ان کو زینت بنا لیا, تو ظاہر گناہگار ہوگا. وقف کے احکام اس کو پڑھنے چاہیے کہ جس کام کے لیے جو چیز وقف کی گئی وہ اسی کام میں استعمال کی جا سکتی ہے, دوسرے کام کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ واقف بھی اب اس کی اجازت نہیں دے سکتا. وقف کر چکا, اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی, اب وہ تصرف نہیں کر سکے گا اس میں. اسی طرح کی اور بھی چیزیں, چٹائیاں مسجد کی, وہ اگر حجرے میں بھی بچھا لی تو یہ بھی غلط کیا. کسی نے نمازیوں کے لیے پنکھا لگایا, امام صاحب کو گرمی ہوتی ہے, پنکھا کھینچ لیا اس نے, اتار کر اپنے حجرے میں فٹ کر لیا, تو یہ بھی غلط کیا. اسی طرح مسجد کی دری, وہ خادم بازوں کا تو وہ رسیاں باندھ کر اس پہ پوچھا بنا کر مسجد میں گھسیٹتے پھرتے, اگر وہ ایسی دری ہے کہ جو نمازیوں کے لیے کارآمد تھی, بعض دریاں تو بالکل تار تار نمازیوں کے لیے بیکار ہو چکی ہوتی ہیں, ان کا بھی بہرحال بطور صفائی استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ادب کرنا چاہیے. جیسے کہ مسجد کا کوڑا جو ہے وہ عام جگہوں پہ نہیں پھینکا جائے گا, بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ ادب کی جگہ کسی سائڈ وغیرہ میں ڈال دے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو, گندگی وغیرہ میں نہ پھینکے. تو اسی طرح وہ دریوں کو بھی, اسی طرح امام صاحب نے اگر یہ کھینچ لیے دریاں اور اس طرح کی چیزیں, تو ان کے بھی تاوان بھرنے پڑیں گے اگر اب وہ ان کو نقصان پہنچا ہے ان دریوں ان چیزوں کو, یعنی اتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی, یا ویسی لا کر وہ پھر مسجد کو دے دے, توبہ بھی کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, معلوم نہیں تھا, جب بھی توبہ کرے کہ کیوں نہیں سیکھا. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ جذبہ ملے گا سیکھنے کا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, تیجے کا ختم جائز ہے یا ناجائز, جبکہ احکام شریعت میں ناجائز لکھا ہے؟
معاذ اللہ, سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا, پڑھنے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے. تیجا, دسواں, چالیسواں, برسی, یہ سب ہمارے یہاں جائز ہے اہل سنت میں, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے اور اصل مباح ہے ہر چیز میں, تو جس کی ممانعت نہیں ہے تیجے کی کہیں ممانعت ہی نہیں, تو اس لیے اس کا ممانعت نہ ہونا یہ خود, یعنی کسی کے عدم جواز پر دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے, تو تیجا مطلقاً جائز ہے. ہاں اگر کوئی اس میں ناجائز فعل شامل کر لیا گیا تو وہ دوسری بات ہے. جیسے کہ آج کل اس میں تیجے میں کھانے کی دعوت بھی کی جاتی ہے اور سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے, تو یہ البتہ سرکار اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں غالباً احکام شریعت میں بھی اس کو ناجائز لکھا ہے. تیجے کی دعوت کو باہر شریعت میں بھی لکھا ہے کہ دعوت خوشی میں مشروع ہے, اور میت کے تین دنوں وہ سوگ کے, تو ایام سوگ میں دعوت نہیں کی جائے گی, تو یہ دعوت ناجائز ہے. البتہ غریبوں کو صرف کھلایا جائے, مساکین کو, فقرا کو, تو تیجے میں کھانا کھلا سکتا ہے, غنی کو نہیں کھانا چاہیے. جو صاحب حیثیت ہے وہ, یعنی کہ جو فقیر نہیں ہے, نصاب کی قدر جس کے پاس رقم ہے جو اس کا مالک ہے اور وہ رقم قرضے وغیرہ میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے, تو اب ایسی صورت میں کہ جو فقیر نہیں ہے اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے صرف تیجے کا. باقی چہلوم کا فقیر غنی سب کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ مطلقاً کھانا کھلانا کار ثواب ہے, اور تین دن وہ سوگ کی وجہ سے ناجائز تھے, تین دن کے بعد وہ سوگ ختم ہو گیا, تین دن سے زائد سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں بیوی کے لیے البتہ 4 ماہ 10 دن سوگ ہے, عدت، لیکن اوروں کے لیے سوگ نہیں ہے. اب جیسے چہلم کا جو کھانا پکایا گیا تو یہ سوگ کا کھانا نہیں ہے، یہ تو کھانا ہے کہ کسی کروڑوں پتی کو بھی کھانا کھلائیں گے ہم اخلاص کے ساتھ، اس کا ثواب ملے گا. تو چہلم کا کھانا بھی اس کو کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، اور جو ثواب ملا اس کو ایصال کر سکتے ہیں. تو کلام صرف تیجے کے کھانے میں، اس کی دعوت نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.